الرحمن الرحیم، فرمایا قیامت حقیقت میں بہت ہی قریب ہے. فرمایا ہم لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں پر نہ حقیقت میں بہت ہی قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اسے دور سمجھتے ہیں وہ اسے قریب کرتے ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، ایک چیز آپ کے نزدیک دور ہو اور خدا کے نزدیک قریب ہو. دیکھیے چمٹی کے نزدیک ایک فرلانگ اتنی دور ہے جتنا آپ کے نزدیک یہاں سے امریکہ. چمٹی کے نزدیک ایک فرلانگ اتنا دور ہے جیسے یہاں سے امریکہ کی مسافت، اور آپ کے نزدیک ایک فرلانگ بہت ہی قریب ہے. اگر اس مثال کے بعد بھی کسی کے سمجھ میں قیامت قریب ہونا نہ آئے تو یوں سمجھ لیں قیامت کبریٰ دو دور ہے، مگر قیامت صغریٰ موت تو قریب ہے، کیونکہ آدمی کا ایک لمحے کے لیے بھروسہ نہیں. من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، اب تو وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. تو جس چیز کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ بہت قریب ہے. بس اللہ اس کا یقین نصیب فرماتے ہیں. یقین جانے، جانا اتنا یقینی ہے لیکن جتنی اس سے غفلت ہے شاید کسی سے ہو. جانا اتنا یقینی ہے، جتنا بڑا سچ ہے، لیکن جتنی اتنی اس سے غفلت ہے شاید کسی سے ہو. اس لیے کہ جانے والے ہے تھوڑی زندگی گزار. آپ کو اسلام آباد جانا ہو تیاری تو کرتے ہیں نا، فکر کرتے ہیں. اور اگر کینیڈا جانا ہو اور زیادہ تیاری کرتے ہیں، اور اگر ہمیشہ ہی شفٹ ہونا ہو تو پھر کتنی تیاری کرتے ہیں. جانے والے تو ہے زندگی نہیں گزارتے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اتنا بڑا سچ ہے کہ جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، لیکن غفلت بھی اتنی ہے کہ حد ہے. اس لیے کہ اسلام آباد جانا ہو تو آدمی کچھ تیاری کرتا ہے، کینیڈا جانا ہو تو آدمی تیاری کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کے لیے شفٹ ہونا ہو تو آدمی تیاری کرتا ہے. اور یہاں جانا یقینی ہے، اور کتنے لوگ میرے اور آپ کے گھر کے لوگ شفٹ بھی ہو چکے ہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کی فکر ہی نہیں، بلکہ اس کی تیاری کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. عجیب بات ہے. فرمایا عمل کا بدلہ فوراً ملتا ہے مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکی یا بدی، بدلہ فوراً ملتا ہے. نیکی کا عمل ہو یا برائی کا عمل ہو، بدلہ فوراً ملتا ہے. لیکن ہر ایک کی سمجھ سمجھ کی بات، کسی کو سمجھ میں آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن بدلہ فوراً ملتا ہے. پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی، اس طرح کوئی گناہ فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتا. ہر گناہ کی فوری سزا ملتی ہے، اور ہر نیکی کا فوری بدلہ بھی ملتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے. مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہر ایک کی سمجھ صحیح نہیں ہوتی. ایک آدمی اپنی زبان پہ مرچے رکھے کرواٹ فوراً محسوس ہوگی، چینی رکھے فوراً کیا محسوس ہوگا، میٹھا، لیکن کسی کے زبان کا ذائقہ ہی نہیں تو محسوس ہوگا، اس کو تو کوئی محسوس نہیں ہوگا، نہ مرچوں کا ہوگا نہ چینی کا ہوگا، ذائقہ خراب ہے. ایسی کسی کی روحانی صحت خراب ہو تو اسے نیکی اور بدی کی فوراً سزا اور جزا کا پتہ نہیں لگتا، خراب ہے اندر سے، نظام خراب ہے. اس لیے نیکی کا فوراً بدلے کا پتہ نہیں لگتا، گناہ کی فوری سزا کا پتہ نہیں لگتا، ذائقہ خراب ہے. ورنہ اگر زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو تو چینی کا ذائقہ بھی محسوس کرے گا فوراً، اور مرچوں کا بھی کرے گا. لیکن کسی کے زبان کا ذائقہ بھی خراب ہو پھر تو محسوس نہیں ہوگا، پھر تو محسوس نہیں ہوگا. تو بدلہ تو فوری ہے مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے. اہل ذوق کو طاعت سے اس کے اس قدر انبساط اور خوشی ہوتی ہے جیسے خوشی قریب قریب جنت میں ہوگی. سبحان اللہ, جن کو اللہ روحانی صحت دے دیں ان کو نیکی سے ایسی خوشی ہوتی ہے قریب قریب جنت میں ایسی خوشی ہوگی. ایک آدمی خوشبو کی جگہ پہ جائے لیکن اس کا ناک ہی بند ہو تو آئے گی خوشبو؟ وہ بھینس کے بارے میں جائے بدبو تب بھی اس کو بدبو نہیں آئے گی, اور ادھر کی دکان بھی جائے تب بھی نہیں آئے گی. قوت شامہ جو خراب ہے, لیکن اگر قوت شامہ صحیح ہو تو عود کا اپنا مزہ ہے, دوسری خوشبو کا اپنا مزہ ہے, تیسری کا اپنا مزہ ہے. سبحان اللہ, ایسی اگر اندر کی روحانیت صحیح ہو تلاوت کا اپنا مزہ ہے, تہجد کا اپنا مزہ ہے, دعاؤں کا اپنا مزہ ہے, ہر نیکی کا پھر اپنا مزہ ہے. فرمایا طاعت سے پھر ایسی خوشی ہوتی ہے قریب قریب جنت میں ہوگا, اور اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی اس کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں. سبحان, مگر نہیں یہ انبساط اور فرق کیسے ہو, ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس لیا. جب آدمی کو سانپ ڈستا ہے نا تو اس کا زہر اوپر تک چڑھ جاتا ہے. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ آپ نیم کا پتے بھی کھائیں گے تو آپ کو کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی, اس لیے کہ سانپ کا زہریلا اثر ہے کہ کڑوی چیز بھی آپ کو کڑوی نہیں لگے. تو جب آدمی کو دنیا پرستی کے زہر نے ڈسا ہوا ہو اور وہ زہر چڑھا ہوا ہو تو نیکی کا جگہ کیسے محسوس ہو؟ نیکی کا ذائقہ کیسے محسوس ہوگا بھائی؟ نیکیوں کا مزہ کیسے آئے گا؟ وہ زہر چڑھا ہوا نا. ہاں وہ زہر اتر جائے, سانپ کا زہر اتر جائے, پھر آپ کو نیم کے پتوں کی کڑواہٹ محسوس ہوگی, ہر چیز کا اپنا اصل ذائقہ محسوس ہوگا. ایسی دنیا پرستی کا اگر زہر اتر جائے اور آخرت کی صحیح فکر نصیب ہو پھر عبادت کا مزہ ہے, پھر عبادت کا مزہ ہے. مگر نہیں یہ انبساط اور خوشی کیسے ہے, دنیا کے سانپ نے ڈس لیا جس سے مذاق ہی بگڑ گیا. اگر ہم بھی صحیح ذوق پیدا کر لیں تو اس کی لذت محسوس ہو. اسی طرح معصیت سے قلب میں اس قدر تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سر پر ہزاروں تلواریں پڑیں تب بھی ایسی کلفت نہ ہو. گناہ کی نحوست سے کیا ہوتا ہے, آدمی دل اندر ہمیشہ تنگ رہتا ہے اور بلا وجہ کی تنگی اور بلا وجہ کے اندر کی پریشانی, نہ کھانے میں مزہ, نہ بات کرنے میں مزہ, نہ سونے میں مزہ, نہ گھر میں مزہ, نہ باہر مزہ, عجیب اندر سے ایک پریشانی سی مزہ ہی نہیں. آج کے ہر نوجوان کو یہ پریشانی, اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کبھی وہ گانا سنتا ہے, کبھی وہ چرس پیتا ہے, کبھی بےچارا گندگی پیتا ہے. کیوں؟ تاکہ تھوڑی سی اندر سے پریشانی ختم ہو. اور اب تو ایک ایسی چیز آ گئی کہ جب وہ کھاتا تو آدمی کہتا بس میں جنت میں پہنچ گیا. وہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ بے چین بہت ہوتا اندر سے, اندر سے بے چین بہت ہوتا. تو اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے پھر اس کو اندر یہ گندی گندی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے. اور بے چینی کیوں آتی ہے؟ گناہ سے گناہ نام ہے بےچینی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس کی زندگی پریشان کر دیں گے. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا بھائی کہ گناہ کی زندگی ہو اور پریشان نہ ہو. اصل میں پریشانی دل کی کیفیت کا نام ہے نا, اور اس کے بعد 3 کروڑ کی گاڑی ہے تو آپ تو 3 کروڑ کی گاڑی دیکھیں گے, پریشانی اندر کی بھی دیکھیں گے. آپ اس کی فیکٹری دیکھیں گے اندر کی پریشانی نہیں دیکھیں گے, آپ اس کی کوٹھی دیکھیں گے اندر کی پریشانی نہیں دیکھیں گے, آپ یہ ظاہری چیز دیکھیں گے کیا مزے میں ہے یار, آپ تو یوں کہیں گے. لیکن آپ کو کیا پتا اس کے اندر کتنی تنگی ہے اور وہ اندر سے کتنا پریشان ہے. پریشان تو خالص نیکی سے اندر خوشی ہوتی ہے, انبساط ہوتا ہے, طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے اور وہ ایسی فرحت ہوتی ہے قریب قریب جنت میں ہوں سبحان اللہ. اور گناہ سے بے چینی ہوتی ہے, بے سکونی ہوتی ہے, گناہ سے بے چینی ہوتی ہے, بے سکونی ہوتی ہے, ایک تنگی کی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر. اصل دل کی تنگی ہے, گھر کی تنگی نہیں ہوتی. گھر چھوٹا بھی ہو اور دل تنگ نہ ہو تو گھر بہت بڑا ہو سکتا ہے, اور گھر بہت بڑا ہو اور اندر سے دل تنگ ہو تو بڑا گھر بھی چھوٹا لگتا ہے. اصل معاملہ دل کا ہے, دل کو یہ چیز کتنی تنگ لگ رہی ہے. سارا معاملہ ہی دل کا ہے. دیکھو بھائی, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. حدیث میں عائشہ عمر بھر جنتیوں کے عمل کرتا ہے, پھر آخر میں وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے کوشش کرتا رہے کہ اللہ رب العزت سے نیکی پہ استقامت مانگ, ہمیشہ کوشش کیا کرے نیکی کے ماحول میں جڑ کے رہے, ورنہ اللہ نہ کرے. اصل تو خاتمہ ہے, آخر عمر کا کیا حال ہو, آخری گھڑی کیسی گزر رہی ہو. ہمارے نبی دعا کیا کرتے, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ, اللہ میری زندگی کا آخری حصہ اچھا کر دے, وخیر عملی خواتیمہ, میرے خاتمے کا عمل اچھا کر دے, وخیر ایام یوم القاک کبھی, اور جس دن آپ سے ملاقات ہو وہ دن سب سے اچھا کر دے. سبحان, زندگی کا آخری حصہ اچھا کر دے, زندگی کا آخری عمل اچھا کر دے, زندگی کا آخری دن اچھا کر دے, مزے آ جائیں گے نا. یہ دعا کیا کرتے ہیں. جو جو اللہ کی عمر بڑھ رہی ہے جو اتنا ہی نیک ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ اور اللہ والا ہو رہا ہے, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اس کے گناہ چھٹتے چلے جا رہے ہیں, صاف زندگی پاکیزہ ہوتی چلی جا رہی ہے. مزہ ہے اس میں, باقی یہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. جیسے تو جیسے جیسے کاروبار بڑھتا ہے تو مال بڑھتا ہے, ہاں کیا کہتے ہیں, کامیاب کاروبار ہے. تو کامیاب زندگی کون سی ہوتی ہے, جو عمر بڑھے نیکی بڑھتی چلی جاتی, نیکی میں خزانہ بڑھتا چلا جاتا. فرمایا, ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں, دین پر عمل کرنے کا مدار نیک لوگوں کی عظمت اور محبت ہے. دین پر عمل کرنے کا مدار نیک لوگوں کی عظمت اور محبت. اصل میں نیک لوگوں کی عظمت اور محبت حقیقت میں دین کی عظمت اور محبت, نیکی کی عظمت اور محبت ہے. چونکہ اس میں ہے اس لیے اس کی قدر اس کے دل میں آ گیا, چونکہ یہ دیندار ہے اس لیے اس کے دل میں اس کی عظمت آ گئی. تو ظاہر ہے اس کو تو اسی سے پیدا ہوگا, شخصیات سے پیدا ہوتا ہے, صحبت سے پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا, دین پر عمل کرنے کا مدار نیک لوگوں کی عظمت اور محبت ہے. اس لیے حتی الامکان ان پر اعتراض کرنے سے اور تنقید کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. حتی الامکان ان پر اعتراض اور تنقید کی آنچ نہ آنے دینا چاہیے ورنہ دین چوپٹ ہو جائے گا. پھر دین کیسے سیکھیں گے بھیا؟ تمہارے بچے دین کیسے سیکھیں گے؟ تو دین پر عمل کرنے کا مدار نیک لوگوں کی عظمت اور محبت ہے. حتی الامکان ان پر اعتراض اور تنقید کی آنچ نہ آنے دینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی عظمت محبت ختم ہو گئی تو ہماری اولادیں کن کی صحبت میں دین سیکھیں گی؟ ان کے لیے دینداری میں نمونہ کون ہوگا؟ وہ کن سے رہنمائی دیں گے اور کن کے بعد اٹھے بیٹھیں گے؟ فرمایا کامیابی کا مدار طلب پر ہے. حسب طلب جو مناسب ہوگا ملے گا. جہاں ایک نظر میں کامیابی ہوئی وہاں بھی مجاہدے کی بدولت ہوئی. بہت سے مجاہدات اس نظر سے مقدم رہے. بس اوقات یار اس کی ایک نظر سے زندگی بدل گئی؟ نہیں, اس کے پیچھے اس کے ضرور مجاہدے ہوں گے. جیسے کاشتکار محنت کر رہا ہوتا نا تو ایک دن کونپل زمین کے اوپر آ جاتی, ارے کونپل نکلے, ارے میاں ابھی نہیں نکلی, اس کے پیچھے ایک محنت ہے, نظر آ جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے. تو جتنی طلب اور مجاہدہ ہوگا اتنا ہی اس کو نوازا جائے گا. دیکھو بھائی, صرف اذکار اصلاح کے لیے ہرگز کافی نہیں. صرف اذکار اصلاح کے لیے ہرگز کافی نہیں. بعض لوگ انا جلیس من ذکر انیس سے استدلال کرتے ہیں کہ صرف اذکار ہی اصلاح کے لیے کافی ہے, کیونکہ ذکر سے قرب ہوگا, قرب سے معاصی سے نفرت اور اجتناب ہوگا, بس اور تدبیر کی ضرورت نہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ ذکر میں خود تدبیر کی اصلاح بھی دخل ہے. بس بدون معالج امراض کے ذکر کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی بیماریوں کی تشخیص بھی ہو, ورنہ نکر ذکر ہوگا اور کبر نہیں نکلا اور عجب نہیں نکلا تو اس کے اندر عجب میں اور زیادہ اسرافہ کو بڑا بزرگ بن گیا, بڑا بزرگ بن گیا. تو علاج بھی باطنی ضروری ہوتا ہے. پھر اذکار کا فائدہ ہوتا ہے اور نفع ہوتا ہے. فرمایا ایک صاحب نے عرض کیا, میرے لڑکے بہت ہی بد شوق ہیں, تعلیم کی طرف ان کو قطعاً توجہ نہیں, اس سے میرے قلب پریشان رہتا ہے. ایک صاحب نے عرض کیا, میرے لڑکے بہت ہی بد شوق ہیں, تعلیم کی طرف بالکل ان کو التفات اور رغبت نہیں, اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے. فرمایا قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجود ایک چیز کے اور کوئی چیز نہیں. مومن کے دل کی پریشانی کی ایک ہی چیز ہے بس, اور کوئی چیز پریشانی کی نہیں, اور وہ تھوڑی ہے, وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے. اس سے تو مومن قلب میں جتنی بھی پریشانی ہو اور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے, جبکہ رضا کا اہتمام ہے. اپنی وسعت اور قدرت کے موافق کوئی وجہ نہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہو. اس لیے صرف تدبیر ہمارے دن میں ہے, مثلا تعلیم اولاد کے لیے شفیق استاد کا تلاش کر دینا, اچھا ماحول مہیا کر دینا اور اس کی ضروریات پورا کر دینا, مزید بڑا علم کے منافع اور فضائل سنانا, اس کے بعد دو نتیجہ ہو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. مومن کی پریشانی کی چیز ایک ہے بس, کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا, کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ چیز پریشان جتنا کر دے اتنا اچھا ہے, اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. باقی جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے, بچوں کا حافظہ ہمارے اختیار میں نہیں, زیانت اختیار میں نہیں, ہم ایک تدبیر کر سکتے ہیں, بس اس تدبیر کو کر کے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں. لیکن ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اسٹیٹس پہ نہیں اترے گا. یہ پریشانی ہوتی ہے. ورنہ وہی بچہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے پریشانی نہیں ہوتی, رزلٹ خراب ہو رہا سب پریشان ہوتے گھر میں. وہی بچہ اللہ کی نافرمانی ہو کر رہا ہوتا ہے گھر میں, کسی کو پریشانی نہیں ہوتی, رزلٹ خراب ہو رہا گھر میں سب پریشان ہوتے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے معاشرے میں اسٹیٹس میں فرق نہیں آتا. اور اگر نتیجہ خراب ہو جائے تو کیا کہیں گے خاندان, لوگ کیا کہیں گے, اسٹیٹس خراب ہوتا ہے. تو جو چیز پریشانی کی ہے اس سے پریشان ہوتے نہیں, جس سے پریشان نہیں ہونا اس سے پریشان ہوتے. یہ نہ سمجھی کی بات, یہ نہ سمجھی کی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اچھی صحبت کا کم از کم درجے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی سمجھ صحیح ہونے لگتی ہے. عمل کو اگلا درجہ نا. اچھی صحبت کا کم از کم فائدہ کیا ہے کہ آدمی کی سمجھ صحیح ہونے لگتی ہے. ورنہ تو غلط سمجھ ہی کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھی صحبت کا, اچھے لوگوں کی باتیں سننے کا کم از کم فائدہ کیا ہے, آدمی کی سمجھ صحیح ہونے لگتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے اچھی سمجھ کے بعد عمل کی بھی توفیق مل جاتی ہے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين ہم سب کا کہا سن عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارا ظاہر باطن سب اپنے پسند کا فرما. ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما. روحانی جسمانی صحت عطا فرما. ہر قسم کے ظاہری باطنی موذی امراض سے محفوظ فرما. روحانی جسمانی صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین نعمتوں کے بعد محرومی سے محفوظ فرما. ظاہری نعمتیں, مادی نعمتیں, روحانی ایمانی نعمتیں, اے اللہ نعمتوں کے بعد نعمتوں میں ترقی عطا فرما, نعمتوں کے برکات عطا فرما. ہر قسم کی نحوستوں سے ببرکتی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دین ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ایمان کی حقیقت نصیب فرما. اپنا سچا تعلق اور محبت عطا فرما. مولا کریم گناہوں سے گھن نصیب فرما, گناہوں سے دوری عطا فرما. اے مولا اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کو اپنا اور والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. ان کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ساری امت کے حال پر رحم فرما. یا ارحم الراحمین ساری امت کے حال پر رحم فرما. اے مولا کریم دنیا بھر میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں صلاحیتیں اولادوں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.